अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सुबह शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये एक घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। चीन का कहना है कि अफगानिस्तान में अमन का जल्द कयाम पूरे जनूबी एशिया के लिए मुफीद है और चीन मुसालहत और तआवुन के लिए अफगान तनाज़े के तमाम फरीकों की हौसला अफजाई कर रहा है। पाकिस्तान में हुकाम ने दावा किया है कि कलदम बलोच अस्करी तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का एक कमांडर असलम उर्फ अच्छू अफगानिस्तान के शहर कंधार के मरकजी इलाके में एक खुदकुश हमले में हलाक हो गया है। कराची में मंगल की रात कत्ल होने वाले साबिक रुकने कौमी असम्बली अली रजा अब्दी को सपुर्द खाक कर दिया गया है। पुलिस ने कत्ल की कई जावियों से तफ्तीश शुरू कर दी है। और भारतीय कौमी तहकीकती एजेंसी NIA ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 17 मकामात पर छापे मारकर 16 अफराद को ISI से ताल्लुक के शुबे में हिरासत में ले लिया है, जिनमें से 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इंडोनेशिया के मगरबी साहली इलाके जावा और जनूबी सुमात्रा में जहां आने वाले सुनामी के नतीजे में 429 अफराद हलाक हो चुके हैं, इमदादी कारकुन ड्रोन्स और तरबियत याफ्ता कुत्तों की मदद से 900 से ज्यादा लोगों की तलाश जारी रखे हुए हैं जो अभी तक लापता हैं। और अमरीकी कारोबारी हुकूमत की बंदिश बुध को 5वें रोज में दाखिल हो गई है और इसके हल होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। शाम के सरकारी खबरसा इदारे साना ने बताया है कि शामी फजाई दिफा ने दारुलहुकूमत दमिश्क के नजदीक एक मिजाइल हमले को तबाह कर दिया है। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। चीन का कहना है कि अफगानिस्तान में अमन का जल्द कयाम पूरे जनूबी एशिया के लिए मुफीद है और चीन मुसालहत और तआवुन के लिए अफगान तनाजे के तमाम फरीकों की हौसला अफजाई कर रहा है। चीन की वजारत खारजा की जानिब से यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी चीन का दौरा मुकम्मल करके रूस पहुंचे हैं। चार मुल्की दौरे के आखिरी मरहले में मॉस्को पहुंचने के बाद शाह महमूद कुरैशी ने बुध को अपने रूसी हम मनसब सरगई लेवरोफ से मुलाकात की है। कलदम बलोच अस्करियत पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी ने अफगानिस्तान के शहर कंधार में एक हमले में अपने कमांडर असलम उर्फ अच्छू के मारे जाने की तस्दीक कर दी है। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि असलम अच्छू गुज़श्ता माह कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले का मास्टरमाइंड था। और कराची में कत्ल होने वाले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साबिक रुकने कौमी असम्बली सैयद अली रजा आबिदी के कत्ल की तहकीकात जारी हैं और पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेजेस के जरिए मुलजिमान की शनाख्त की कोशिश की जा रही है। अली रजा आबिदी को मंगल की रात कराची के इलाके डिफेंस में उनके घर के बाहर 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। इंडोनेशिया के दूरदराज जजीरों में जो पिछले हफ्ते आने वाले सुनामी के बायस दूसरे इलाकों से कटे हुए हैं, शदीद बारिशों के बायस इमदादी कामों में दुश्वारी पेश आ रही है। सुनामी में मरने वालों की तादाद 429 हो गई है। बारिशों ने सड़कों को तबाह कर दिया है और भारी मशीनों और इमदादी अशिया ले जाने वाले काफिले वहां फंसे हुए हैं। ओहदेदार मजबूरन हेलीकॉप्टरों से जरूरी अशिया गिरा रहे हैं और रिहायशियों को वहां से निकाल रहे हैं। तकरीबन 1500 अफराद जख्मी हैं जबकि 150 लापता हैं। अमरीकी कारोबारी हुकूमत की बंदिश बुध को 5वें रोज में दाखिल हो गई है और इसके हल होने के अवामी सतह पर कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मंगल के रोज शटडाउन के बारे में बात करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाजे किया कि जब तक कांग्रेस मेक्सिको की सरहद के साथ दीवार तामीर करने के लिए $5 अरब की फंडिंग की मंजूरी नहीं देती, हुकूमत का काम बंद रहेगा। व्हाइट हाउस में अपने ओवल ऑफिस से बैरून मुल्क तैनात अमरीकी फौजियों से खिताब करने के बाद सर ट्रंप ने कहा कि मैं ये नहीं बता सकता कि हुकूमत का काम कब शुरू होगा, ताहम मैं ये बता सकता हूं कि हुकूमत उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक दीवार या बाढ़, जो कुछ भी आप कहना चाहें, बनाने के लिए फंडिंग की मंजूरी हासिल नहीं हो जाती। شام کے سرکاری خبرساں ادارے سانا نے بتایا ہے کہ شامی فضائی دفاع نے دارالحکومت دمشق کے نزدیک ایک میزائل کو تباہ کر دیا ہے۔ سانا کا کہنا ہے کہ منگل کے روز اسلحے کے گودام پر اسرائیلی فضائی حملے میں 3 شامی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ شامی دفاعی افواج نے زیادہ تر میزائلوں کو تباہ کر دیا ہے اور گودام کو بہت معمولی نقصان پہنچا ہے۔ یہ رپورٹ اس کے چند دن بعد آئی ہے جب صدر ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ تمام امریکی فوجیں شام سے نکل آئیں گی۔ شمالی عراق کے شہر تل آفار میں ایک کار بم دھماکے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے، جس میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ یہ شہر دہشت گرد گروپ کا سابق مضبوط گڑھ تھا، جس پر اس نے سن 2014 میں قبضہ کیا تھا۔ عراقی فورسز نے پچھلے سال اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا اور اس کے بعد سے تل آفار پر یہ پہلا حملہ ہے۔ لیبیا کی وزارت خارجہ کی عمارت میں منگل کے روز ایک خود کش بم حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی ہے، جس میں 3 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ دہشت گرد گروپ کے اس دعوے کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ گواٹیمالا کا ایک اور بچہ امریکی سرحدی نگراں اہلکاروں کی حراست میں ہلاک ہو گیا ہے، جس پر کم از کم ایک کانگریس مین نے مطالبہ کیا ہے کہ تفتیش کی جائے کہ کن حالات میں یہ موت واقع ہوئی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ فلپے گومیز ابونزو، جو 8 سالہ لڑکا تھا، کرسمس ڈے کے بعد آدھی رات کو نیو میکسیکو کے ایک ہسپتال میں ہلاک ہو گیا۔ اسے چند گھنٹے پہلے ہی گواٹیمالا کے ایک پسماندہ گاؤں کی ایک 7 سالہ لڑکی ماری گئی تھی۔ چین کے انسانی حقوق کے ایک معروف وکیل کو ملکی اقتدار اعلیٰ کے خلاف کام کرنے کے الزام میں آج ایک مقدمے کا سامنا ہے۔ وانگ چوان شانگ اس روحانی تحریک فالون گونگ کا ایک معروف رکن ہے، جسے حکمراں کمیونسٹ پارٹی نے کالعدم قرار دے دیا تھا۔ چین کے صوبے فوجیان میں ایک شخص نے مسافر بس اغوا کر کے فٹ پاتھ پر کھڑے راہگیروں پر چڑھا دی، جس سے 8 افراد ہلاک اور 22 زخمی ہو گئے۔ سرکاری ٹی وی کے مطابق منگل کو پیش آنے والے واقعے میں ملوث شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ان میں سے بیشتر خبروں کی رپورٹیں بھی ہم آپ کو ابھی کچھ دیر میں سنوائیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو VOA کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ چین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امن کا جلد قیام پورے جنوبی ایشیا کے لیے مفید ہے، اور چین مصالحت اور تعاون کے لیے افغان تنازع کے تمام فریقوں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چین کا دورہ مکمل کر کے روس پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے بدھ کو اپنے روسی ہم منصب سرگئی لیوروف سے خطے کی صورتحال، بالخصوص افغانستان میں امن و مصالحت پر ہونے والی تازہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے محمد جلیل نے۔
چین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امن کا جلد قیام پورے جنوبی ایشیا کے لیے مفید ہے، اور چین مصالحت اور تعاون کے لیے افغان تنازع کے تمام فریقوں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بیجنگ کا دورہ مکمل کر کے روس پہنچے ہیں۔ چار ملکی دورے کے آخری مرحلے میں ماسکو پہنچنے کے بعد شاہ محمود قریشی نے بدھ کو اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے ملاقات کی۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق ملاقات میں خطے کی صورتحال، بالخصوص افغانستان میں امن و مصالحت پر ہونے والی تازہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ کے پڑوسی ملکوں کے اس دورے کا مقصد خطے کے اہم ممالک کو افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پر اعتماد میں لینا اور انہیں پاکستان کے نقطۂ نظر سے آگاہ کرنا تھا۔ شاہ محمود قریشی اس سے قبل کابل، تہران اور بیجنگ گئے تھے۔ یہ دورے ایسے وقت ہوئے ہیں جب امریکہ کی جانب سے طالبان سے مذاکرات کے عمل میں تیزی آئی ہے۔ گزشتہ ہفتے امریکہ کے نمائندے خصوصی زلمے خلیلزاد کی قیادت میں امریکی وفد نے ابوظہبی میں افغان طالبان کے نمائندوں سے 3 روز تک مذاکرات کیے تھے۔ اطلاعات کے مطابق ان مذاکرات میں افغانستان میں عبوری حکومت کے قیام، عارضی جنگ بندی اور افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے معاملات پر گفتگو ہوئی تھی۔ ان مذاکرات میں افغانستان، پاکستان، سعودی عرب اور میزبان ملک متحدہ عرب امارات کے نمائندے بھی موجود تھے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان براہ راست بات چیت اسلام آباد کی کوششوں ہی سے ممکن ہوئی ہے۔ ادھر چین نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج میں کمی کا فیصلہ خود امریکہ نے کرنا ہے۔ تاہم چین کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان خوا چن ینگ نے بات افغانستان سے 7,000 امریکی فوجی واپس بلانے کی اطلاعات سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہی۔ منگل کو معمول کی پریس بریفنگ کے دوران چن ینگ نے صحافیوں کو بتایا کہ افغانستان پر چین کا یہ مستقل موقف رہا ہے کہ عسکری کاروائیاں افغانستان کے مسئلے کے حل میں مددگار نہیں ہوں گی اور افغانوں کی قیادت اور سرپرستی میں سب فریقین کی شمولیت ہی سے افغان مسئلے کا قابل عمل حل ممکن ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ چین افغانستان میں مصالحت اور تعاون کے اصول کے لیے تمام فریقوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ضمن اپنا تعمیری کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے اس توقع کا اظہار بھی کیا کہ تمام فریقین افغان مصالحتی عمل کو جلد آگے بڑھانے کے لیے مل کر کام کریں گے تاکہ افغان عوام جلد امن و سلامتی اور ترقی سے مستفید ہو سکیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ کلدم بلوچ عسکری تنظیم بلوچستان لبریشن آرمی کا ایک کمانڈر اسلم عرف اچھو افغانستان کے شہر قندھار کے مرکزی علاقے میں خودکش حملے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ اسلم اچھو کراچی میں چینی قونصل خانے پر حملے اور دالبندین میں چینی باشندوں کی بس پر خودکش حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
کلدم بلوچ عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی بی ایل اے نے افغانستان کے شہر قندھار میں ایک حملے میں اپنے کمانڈر اسلم اچو کے مارے جانے کی تصدیق کر دی ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ اسلم اچو گزشتہ ماہ کراچی میں چینی قونصل خانے پر حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ مصدقہ سرکاری ذرائع کے مطابق اسلم اچو افغانستان کے صوبہ قندھار کے مرکزی علاقے قندھار شہر کے اینو بین میں واقع ایک گھر میں رہائش پذیر تھا جہاں منگل کی شام کو اس پر خودکش حملہ کیا گیا۔ خودکش حملے میں اسلم اچو کے ساتھ بی ایل اے کے 2 دیگر کمانڈر تاجو مری اور رحیم مری کے ساتھ اسلم کے 4 محافظین بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسلم اچو کو پاکستانی حکام نے کراچی میں چینی قونصل خانے پر حملے اور دالبندین میں چینی باشندوں کی بس پر خودکش حملے کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا تھا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اسلم اچی بلوچستان میں حملوں کے بعد قندھار فرار ہو گیا تھا۔ ذرائع نے مزید دعویٰ کیا ہے کہ اسلم اچو کچھ عرصہ قبل بلوچستان میں آپریشن کے دوران زخمی ہوا تھا جس کے بعد وہ مبینہ طور پر افغانستان اور پھر وہاں سے بھارت چلا گیا تھا جہاں اس کا مکمل علاج ہوا۔ حکام کا کہنا ہے کہ صحت یاب ہونے کے بعد اسلم اچو واپس افغانستان آ گیا تھا جہاں سے وہ مبینہ طور پر پاکستان میں دہشت گردی کا نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ بلوچستان کی حکومت نے اچو کے سر کی قیمت 50,00,000 روپے مقرر کر رکھی تھی۔ دریاسنا کلدم بلوچ لیبریشن آرمی کے ترجمان جنید بلوچ نے نامعلوم مقام سے جاری کیے جانے والے ایک بیان میں اسلم اچو کی علاقت کی تصدیق کی ہے۔ بیان کے مطابق بی ایل اے کے اہم کمانڈر اسلم بلوچ دشمن کے ایک حملے میں تنظیم کے 5 اہم ساتھیوں سرداروں کمانڈر کریم مری، اختر بلوچ، فرید بلوچ اور صادق بلوچ مارے گئے ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا ہے کہ اسلم بلوچ بی ایل اے کے ایک اہم کمانڈر اور تنظیم کے بانی رہنماؤں میں سے ایک تھے اور وہ گزشتہ 25 برسوں سے تحریک آزادی میں ایک سرخیل کا کردار ادا کر رہے تھے۔ بی ایل اے نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسلم اچو مجید فدائین برگیڈ کے بانی تھے جنہوں نے اپنے جوان سال بیٹے کو بھی اسی راہ میں قربان کیا ہے۔ ترجمان نے دھمکی دی ہے کہ وہ اب اپنے حملوں میں مزید تیزی لائیں گے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ چین کی شکل میں موجود بلوچ وسائل کی لوٹ کسوٹ میں ملوث ہر توسیع پسند قوت کے خلاف مزید شدت کے ساتھ جنگ جاری رہے گی۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com۔
بھارتی قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے دہلی اور اتر پردیش میں 17 مقامات پر چھاپے مار کر 16 افراد کو آئی ایس آئی سے تعلق کے شعبے میں حراست میں لیا ہے۔ این آئی اے کا دعوے کے مطابق ان لوگوں کے قبضے سے بڑی مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود، بم بنانے کا سامان اور ایک راکٹ لانچر برآمد ہوا ہے۔ نئی دہلی سے اس کی تفصیل بتائیں گے سہیل انجم اس رپورٹ میں۔
دہلی کے مسلم اکثریتی علاقے جعفرآباد اور اتر پردیش کے لکھنؤ، امروہا، ہاپوڑ، میرٹھ اور شاملی میں صبح 4 بجے چھاپوں کا سلسلہ شروع ہوا جو شام تک جاری رہا۔ این آئی اے کا دعویٰ ہے کہ یہ چھاپے کافی دنوں سے چل رہی تحقیقات کی بنیاد پر ڈالے گئے۔ گرفتار شدگان کا تعلق ایک نئی تنظیم حرکت الحرب اسلام سے بتایا جا رہا ہے۔ این آئی اے کا کہنا ہے کہ یہ لوگ آئی ایس آئی ایس سے متاثر ہیں اور غیر ملک میں کسی شخص کے رابطے میں تھے۔ این آئی اے کے آئی جی آلوک متل نے نئی دہلی میں ایک نیوز کانفرنس کر کے بتایا کہ ابتدائی جانچ اور مشتبہ افراد کی تیاریوں سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ لوگ عنقریب ریموٹ کنٹرول سے دھماکے اور فضائی حملے کرنے والے تھے۔ ان کے نشانے پر ملک کے اہم مقامات، سیکورٹی ٹھکانے اور سیاسی و غیر سیاسی شخصیات اور مصروف ترین علاقے تھے۔ آلوک متل نے مزید بتایا،
16 سسپیکٹس کو ڈیٹین کیا گیا پوچھ تاچھ کے لیے۔ اس میں سے انیشل شروعاتی پوچھ تاچھ کے بعد 10 لوگوں کو ارسٹ کرنے کا نرنے لیا ہے ہم نے۔ باقی جو سسپیکٹ ہیں ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے اور جیسا آگے ڈیولپمنٹ ہوگا اس کے حساب سے کچھ اور بھی گرفتاریاں کی جا سکتی ہیں۔ جو یہ پورا ماڈیول ہے اس میں جو مین گینگ لیڈر ہیں وہ مفتی سہیل ہے جو دلی کے جعفرآباد علاقے میں رہتا ہے، لیکن وہ نیٹو ہے امروہا کا اور امروہا میں ایک ماسک میں وہ کام کرتا ہے۔ راکٹ لانچر تو انہوں نے کنٹری میڈ ہے اور 12 پسٹلز ریکور ہوئی ہیں۔ ایکسپلوسیو مٹیریل کے علاوہ سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بام نہیں بنانے تھے، بہت سارے بامز بنانے تھے۔ ان کے پاس 120 کے آس پاس تو الارم کلاکس ملی ہیں جن کو انہوں نے بوم بنانے میں استعمال کرنا تھا۔ کئی بیٹریز ملی ہیں اور جو پوٹیشیم نائٹریٹ، پوٹیشیم کلوریٹ اور شوگر کا پیسٹ، سلفر، یہ جو مٹیریل ہے لگ بھگ ابھی جو ریکور ہوا ہے وہ 25 کلو کے آس پاس ہے۔
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مشتبہ افراد کے قبضے سے 7.5 لاکھ روپے نقد، 100 موبائل فون، 135 سم کارڈ، کئی لیپ ٹاپ، میموری کارڈز اور متعدد الیکٹرانک آلات ضبط کیے گئے ہیں۔ ان کے مطابق اس گروہ میں شامل افراد میں ایک سول انجینئر، ایک مولوی، ایک انڈر گریجویٹ اسٹوڈینٹ اور ایک آٹو ڈرائیور ہے۔ گرفتار شدگان میں سے بعض کے اہل خانہ نے نیوز چینلوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے وہ بے قصور ہیں۔ امروہا کے ایک ممبر شخص نے بتایا کہ سادے لباس میں ملبوس 10-15 افراد صبح 4 بجے اس کے گھر پہنچے اور انہوں نے گھر کی تلاشی لینے کو کہا۔ وہ کئی گھنٹے تک تلاشی لیتے رہے اور گھر کا سامان منتشر کر دیا لیکن انہیں کچھ نہیں ملا۔ اس نے ان سے بہت پوچھا کہ وہ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہوئے چلتے بنے کہ بات کو معلوم ہو جائے گا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
انڈونیشیا کے مغربی ساحلی علاقے جاوا اور جنوبی سماٹرا میں جہاں آنے والے سونامی کے نتیجے میں 429 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، امدادی کارکن ڈرونز اور تربیت یافتہ کتوں کی مدد سے ان 100 سے زیادہ لوگوں کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں جو ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اس کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
عہدیدار مقامی رہائشیوں سے کسی بھی لاپتہ شخص کے بارے میں مخصوص معلومات فراہم کرنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ بہاسا میں میڈیکل ہیلتھ کے شعبے سے متعلق پولیس کے سربراہ نریانا بینٹن کا کہنا تھا، اور پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس گمشدہ شخص کو آخری بار کب دیکھا تھا، اس نے کیا پہنا ہوا تھا، کیا اس کی کچھ مخصوص جسمانی نشانیاں ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہم وہاں سے کچھ نعشوں کو شناخت کر سکیں گے۔ یہ الفاظ تھے بہاسا میں میڈیکل ہیلتھ کے شعبے سے متعلق پولیس کے سربراہ نریانا بینٹن کے۔ ہفتے کے روز سونامی کی اچانک لہروں نے مزید 1400 لوگوں کو زخمی، ہزاروں مزید کو بے گھر اور مقبول ساحلوں پر واقع تفریح گاہوں اور ساحلی آبادیوں کو نقصان پہنچایا۔ یہ لہریں غالباً اس بڑے زیر زمین تودے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھیں جو جاوا اور سماترا کے درمیان آبنائے سندا میں آتش فشاں کے پھٹنے کے بعد گرا تھا۔ عہدیداروں نے انتباہ کیا ہے کہ آتش فشاں کی مسلسل سرگرمی اور بلند لہریں مزید تباہ کن لہروں کا باعث بن سکتی ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب عراق کے شہر موصل کو داعش کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے امریکی حمایت یافتہ عراقی فوج نے مہم کا آغاز کیا تو موصل کی ایک شہری سکینہ محمد نے شدید جنگ کے دوران اپنی زندگی کو داؤ پر لگاتے ہوئے تنہا رہ جانے والے بچوں کو بچانے کے لیے جدوجہد جاری رکھی۔ اس بارے میں نیسان احمدو کی ایک رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی۔
یہ بچے جنگ کے دوران اپنے والدین سے جدا ہو گئے تھے۔ جنگ سے ہزاروں بچے اپنے خاندانوں سے بچھڑ کر خوف کی حالت میں تنہا رہ گئے تھے۔ سکینہ نے جن بچوں کو تحفظ فراہم کیا ان میں سے کچھ کے والدین داعش سے تعلق رکھتے تھے۔ سکینہ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ داعش اور ان کے حامیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ انہوں نے بچوں کو فوجیوں اور غلاموں کے طور پر استعمال کرتے ہوئے انہیں انتہا پسند بنا دیا۔ انہوں نے ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا، لیکن آج وہ داعش کے بچوں کو بچا کر انہیں تحفظ فراہم کر رہی ہیں اور انہیں ان کا بچپن لوٹا رہی ہیں، کیونکہ اسلام وہ نہیں ہے جو داعش اور القاعدہ جیسے انتہا پسند گروپ پیش کرتے ہیں۔ سکینہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے خود بچوں کو بچانے کی بھاری قیمت ادا کی، لیکن وہ اب داعش کی طرف سے پھیلائی گئی نفرت اور نا امیدی کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ سکینہ کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے داعش کے بچوں کو کیوں بچایا۔ اس کے جواب میں وہ کہتی ہیں کہ ان بچوں نے خود سے اپنے داعش کے والدین کو نہیں چنا تھا، لہٰذا ان کا کوئی قصور نہیں ہے اور ہمیں بچوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرنا چاہیے جو داعش نے کیا ہے۔ سکینہ خواتین اور بچوں کے محکمے کی ڈائریکٹر بھی ہیں جو عراق کے شمالی نینوے صوبے میں قائم کیا گیا تھا۔ وہ 2014 میں موصل سے بھاگنے پر مجبور ہو گئیں جب داعش نے اس شہر پر قبضہ کرتے ہوئے نام نہاد خلافت کا اعلان کر دیا تھا۔ داعش نے سکینہ کے گھر پر قبضہ کر کے اسے اپنے ہیڈ کوارٹر میں تبدیل کر دیا تھا۔ امریکہ کی حمایت یافتہ عراقی فوجوں نے نومبر 2016 میں موصل کو داعش سے آزاد کرانے کے لیے کارروائی شروع کی۔ داعش کے خلاف یہ جنگ انتہائی شدید اور ہولناک تھی اور لاکھوں شہری جنگ زدہ شہر میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ داعش نے ان شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ سکینہ نے تنہا رہ جانے والے بچوں کے والدین کو تلاش کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیا۔ موصل کے آزاد ہونے کے بعد شہریوں میں داعش کے خلاف شدید نفرت کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ واپس اپنے گھروں کو لوٹنے والے شہریوں میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے پہلے داعش کی حمایت کی تھی۔ یہ لوگ اپنی اس غلطی پر شدید ندامت محسوس کرتے ہیں۔ داعش کے ایک سابق جنگجو کی بیوہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا اسے اور اس کے دو بچوں کو داعش کے ساتھ تعلق کے حوالے سے شدید مشکل حالات سے گزرنا پڑا۔ سکینہ مقامی شہریوں کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ ان بچھڑے ہوئے بچوں کو گود لے لیں۔ تاہم اس کے لیے سکینہ نے یہ شرط رکھی ہے کہ گود لینے والے لوگوں کا تعلق موصل ہی سے ہو اور وہ اس بات کا ثبوت بھی فراہم کریں کہ وہ انہیں پالنے کے اخراجات برداشت کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اب تک 150 خاندانوں نے ان بچوں کو گود لینے کے لیے درخواست جمع کرا دی ہے۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی حکومت کے جزوی شٹ ڈاؤن کا آج پانچواں روز ہے اور ابھی تک کوئی آثار نہیں ہے کہ اس ضمن میں کوئی پیش رفت ہو رہی ہے۔ بیان کر رہی ہیں بہجت جیلانی۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز امریکی فوجیوں کو تعطیلات کی مبارک دینے کے بعد امریکی حکومت کے شٹ ڈاؤن کے بارے میں بھی بات کی۔ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ حکومت کی بندش کب ختم ہوگی، لیکن یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ جب تک سرحدی دیوار یا باڑ کے لیے بندوبست نہیں ہوتا اس کی بندش کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اسے جو بھی نام دینا چاہیں دے لیں، میں بھی اسے وہی کہوں گا جو وہ کہنا چاہتے ہیں، بات تو ایک ہی ہے۔ دراصل یہ ان لوگوں کے لیے ایک رکاوٹ کھڑا کرنا ہے جو ہمارے ملک میں داخلے کے خواہاں ہیں۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ جبری رخصت پر سینکڑوں ہزاروں وفاقی ملازمین بھی اس دیوار کو بنانا چاہتے ہیں، اگرچہ ان کے اس دعوے کا ثبوت کم ہی ہے۔ ٹرمپ نے پیر کے روز ڈیموکریٹس پر زور دیا کہ وہ اس جھگڑے کو باہر طور ختم کر دیں، جبکہ کانگریس میں ڈیموکریٹک لیڈر ٹرمپ کو ملک میں اس انتشار کے لیے مرد الزام ٹھہراتے ہیں۔ ایسے میں جبکہ کچھ سرکاری ادارے قومی سلامتی اور عوام کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں، کئی دوسرے ادارے بند ہیں اور 800,000 وفاقی ورکر جبری رخصت پر ہیں۔ وہ لوگ جن کا شمار اسینشل ملازمین میں ہوتا ہے وہی کام کرتے ہیں، لیکن انہیں بھی اس وقت تک تنخواہ نہیں ملے گی جب تک شٹ ڈاؤن ختم نہیں ہو جاتا۔ بہزت جلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی طیاروں نے دارالحکومت دمشق کے نزدیک اسلحے کے گودام پر بمباری کی ہے۔ شام کے سرکاری ٹی وی کے مطابق فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی طیاروں نے منگل کے شب لبنان کی حدود سے میزائل فائر کیے، جن میں سے بیشتر کو شام کے میزائل دفاعی نظام نے مار گرایا۔ فوجی ذرائع کے مطابق بعض میزائل اسلحے کے گودام کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہے۔ شامی حکام نے حملے میں فوج کے 3 اہلکاروں کے زخمی ہونے کی بھی تصدیق کی ہے۔ تاہم شام میں تشدد کی صورتحال پر نظر رکھنے والی برطانوی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ اسرائیلی میزائلوں نے دمشق کے نزدیک 3 مقامات کو نشانہ بنایا۔ آبزرویٹری کے مطابق جن مقامات پر میزائل حملے ہوئے ہیں وہاں لبنان کی شیعہ تنظیم حزب اللہ اور ایرانی ملیشیاؤں کے زیر استعمال اسلحے کے گودام واقع ہیں۔ امریکہ میں سال 2018 ایک طرح خواتین کا سال قرار دیا جا سکتا ہے۔ قومی، ریاستی اور مقامی سطح پر ہونے والے انتخابات میں خواتین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ریکارڈ تعداد میں خواتین منتخب ہو کر ایوانوں میں پہنچیں۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ہوزے زیمین اونی کی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی۔
صدر ٹرمپ نے اپنا منصب سنبھالنے کے بعد خواتین کے بارے میں جو کچھ کہا اور جو ان کی انتظامیہ کی پالیسیوں سے ظاہر ہوا، ان کے خلاف خواتین شروع سے سراپا احتجاج رہی ہیں۔ سڑکوں پر جلوس نکالے، مظاہرے کیے اور پھر اس سال کے وسط مدتی انتخابات میں ان کا خاطر خواہ نتیجہ بھی نکلا۔ ایک معروف تجزیہ کار گوئیان میکی کہتے ہیں،
We saw with the women's march in January of 2017 the beginning of this kind of energy.
ہم نے جنوری 2017 میں خواتین کا مارچ دیکھا۔ یہ خواتین کی ایک نئی توانائی کا آغاز تھا اور اس کے بعد یہ تحریک بڑھتی ہی چلی گئی۔ ایک اعتبار سے یہ ٹرمپ مخالف تحریک کہی جا سکتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ خواتین کے غم و غصے میں اضافہ ہوتا گیا اور ملک کی کئی نامور شخصیات کے خلاف اسکینڈلز سامنے آنے لگے۔ خواتین نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا برملا اظہار کیا۔ انہی خواتین نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ہیش ٹیگ می ٹو تحریک کا آغاز کر دیا۔ اس کی لیڈر ریبیکا ٹریسلر کہتی ہیں،
Anger at inequity has driven women off their couches out the door to engage in politics.
امریکہ کی تاریخ میں عدم مساوات پر ناراضگی کا ہمیشہ اظہار ہوتا رہا ہے، چنانچہ ان حالات میں خواتین اپنے گھروں سے نکل کر اب سیاست میں داخل ہو چکی ہیں۔ خواتین کے اسی غصے اور احتجاج کے اثرات وسط مدتی انتخابات میں ظاہر ہوئے۔ امریکن یونیورسٹی کی تجزیہ کار مولی اور اورکی کہتی ہیں،
Voters had an opportunity to elect leaders who actually represent and look like Americans. There were more diverse candidates and candidates of color.
خواتین کے متنوع گروپس کے حق میں لوگوں نے ووٹ دیا۔ عوام نے جن نمائندوں کو منتخب کیا اس میں مختلف قومیتوں اور نسلوں کی خواتین شامل ہیں۔ ان میں افریقی، امریکی، ہسپانوی اور قدیم امریکی نسل کی خواتین شامل ہیں۔ وسط مدتی انتخابات میں منتخب ہونے والوں میں فلسطینی امریکی خاتون اور صومالی امریکی خاتون بھی شامل ہیں۔ یہ دونوں مسلمان خواتین ہیں۔ یہ درست ہے کہ واشنگٹن کی کانگریس میں اب بھی مردوں کی اکثریت ہے، جبکہ امریکہ میں 51% آبادی خواتین کی ہے، لہذا اب بھی یہ تناسب کم ہے اور اسی لیے خواتین کی یہ تحریک آنے والے برسوں میں بھی اسی زور شور سے جاری رہے گی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔
امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
سابق رکن قومی اسمبلی علی رضا آبدی کو آج سپرد خاک کر دیا گیا۔ انہیں کل کراچی میں منگل کی رات قتل کیا گیا تھا۔ پولیس نے قتل کی کئی زاویوں سے تفتیش شروع کر دی ہے۔ کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ۔
کراچی میں قتل ہونے والے متحدہ قومی موومنٹ کے سابق رکن قومی اسمبلی سید علی رضا آبدی کو نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا۔ دوسری جانب پولیس نے قتل کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق واقعے میں استعمال ہونے والے اسلحے کی فورینزک تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں، جبکہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کے ذریعے ملزمان کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے میں استعمال ہونے والا 30 بور کا پستول لیاقت آباد میں بھی قتل کی ایک واردات میں استعمال ہوا ہے۔ ایس ایس پی ضلع جنوبی کراچی پیر محمد شاہ کے مطابق علی رضا آبدی پر کل 7 گولیاں فائر ہوئیں، جن میں سے 3 گولیاں گاڑی پر لگیں۔ اب تک کی تحقیقات کے مطابق واقعے کے 2 ملزمان سامنے آئے ہیں، جن کے بیک پر بھی بعض افراد ہو سکتے ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز کے ذریعے ملزمان کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔
2 بندے تھے جو ظاہری طور پر نظر آئے، ان کے کور میں کوئی تھا یا نہیں وہ وی ول ناؤ لک انٹو اٹ۔ ایسا ایسا دیکھیں، بٹس اینڈ پیسز ہیں، ان کو ملا کر ہی کوئی بڑی پکچر بنے گی۔ ٹیکنیکلی ہماری ٹیم الگ کام کر رہی ہے، فورینسکس والی، وہ کل آئے تھے کرائم سین یونٹ والے، انہوں نے یہاں سے جو چیزیں ان کو ملی ہیں وہ لے کر گئے ہیں۔
منگل کی رات کراچی کے علاقے ڈیفنس میں اپنے گھر کے باہر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے قتل ہونے والے علی رضا آبدی کی نماز جنازہ ڈیفنس میں واقع امام بارگاہ یسرف میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں عزیز و اقارب، ارکین اسمبلی، ایم کیو ایم کے رہنماؤں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے نماز جنازہ میں شرکت کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ علی رضا آبدی کا قتل کراچی کا امن خراب کرنے کی سازش ہے، جسے کسی صورت کامیاب ہونے نہیں دیا جائے گا۔ علی رضا آبدی کے قریبی ساتھی اور سابق رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ علی رضا آبدی کو موصول ہونے والی دھمکیوں کا انہیں علم تھا، جبکہ ایسے میں ان سے سیکیورٹی بھی واپس لے لی گئی۔
اسے دھمکیاں ملتی تھی، میرے علم میں ہے پہلے، لیکن کل میرے علم میں یہ بات بھی آئی ہے کہ اس کو حال ہی میں تازہ ترین بھی دھمکی ملی ہے۔ تو فون، ہمارے سب کے فون مانیٹر ہوتے ہیں، تو کون کر رہا ہے یہ؟ اتنی آسانی سے کر کے ہمارے محلوں میں آتا ہے، ہمارے گھر پہ، ہمارے دروازے پہ، ہم پہ حملہ کر کے چلا جاتا ہے، یہ کون ہے بھائی؟
دوسری جانب کراچی میں دہشت گردی کے پے در پے واقعات پر وزیر اعلی سندھ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعلی سندھ نے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلی کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی اداروں کو خود مختاری دینے کے باوجود بھی نتائج سامنے نہیں آ رہے۔ انہوں نے سیکیورٹی اداروں سے فوری طور پر قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا حکم دیا ہے۔
That is my primary job. That is the primary job of the political government. If we fail in doing this, we are not doing justice. I am not doing justice to my work. Baki cheeze ek taraf hai, wo hote rahenge.
Karachi mein 6 hafton ke dauran dehshatgardi ke 6 bade waqiat samne aaye hain, jin mein Chini Council khane par hamla, 3 bomb dhamake, PSP karkunan ki target killing aur ab sabiq rukne qaumi assembly ke qatl ka waqia samne aaya hai. Shahar mein dehshatgardi ki nayi lehar par shahri halqon mein tashweesh ka izhar kiya ja raha hai. تجزیہ کار اسے کراچی کی امن و امان کی بہتر ہوتی صورتحال کو خراب کرنے کی سازش قرار دے رہے ہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
سپریم کورٹ نے وزیراعظم کے مشیر برائے سمندر پار پاکستانیوں کے امور ذوالفقار بخاری کی دوہری شہریت کے بارے میں درخواست خارج کرتے ہوئے انہیں کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی ہے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ وہ سمندر پار پاکستانیوں کی بہت عزت کرتے ہیں، انہوں نے ڈیم فنڈز میں بہت مدد کی ہے۔ لاہور سے یہ رپورٹ بھیجی ہے ضیاء الرحمان نے۔
سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے وزیراعظم کے اوورسیز پاکستانیوں بارے مشیر ذوالفقار بخاری کی تعیناتی کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کے وکیل ظفر اقبال کلانوری نے موقف اختیار کیا، زلفی بخاری بطور وزیر کام کر رہے ہیں اور کابینہ کے اجلاس میں شرکت کرتے ہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ زلفی بخاری کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، انہوں نے کیسے اپنی ویب سائٹ پر وزیر مملکت کا عہدہ لکھ رکھا ہے۔ اس پر زلفی بخاری کے وکیل احتجاج احسن نے عدالت سے کہا کہ ان کے موکل نے وزیر مملکت مملکت کا سٹیٹس کلیم نہیں کیا. ان کی وجہ سے برٹش ایئر ویز پاکستان میں آئی ہیں, جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اچھا تو یہ ہوتا کہ پی آئی اے کی سروس کو بہتر بناتے. چیف جسٹس نے کہا کہ انہیں وزیر اعظم کو بھیجی گئی سمری دکھائیں کہ زلفی بخاری کیسے معاون خصوصی بنے. درخواست گزار ظفر اقبال کلانوری نے کہا کہ زلفی بخاری پر سرکاری ملازمین کی دوہری شہریت کا سپریم کورٹ کا فیصلہ لاگو ہوتا ہے, جس پر جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ان پر لاگو نہیں ہوتا. انہوں نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ معاون خصوصی کی تعیناتی کا وزیر اعظم کو اختیار ہے اور زلفی بخاری آئین کے آرٹیکل 62-63 کی زد میں نہیں آتے. چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ معاون خصوصی کی تعیناتی کا فیصلہ وزیر اعظم کو کرنا ہے, حکومت چلانا وزیر اعظم کا کام ہے. آپ کو زلفی بخاری کی تعیناتی کے خلاف رولز آف بزنس کو چیلنج کرنا چاہیے تھا, وہ بیرون ملک پاکستانیوں کی بہت قدر کرتے ہیں, انہوں نے ڈیم فنڈ میں حصہ لیا ہے. عدالت نے زلفی بخاری کی تعیناتی اور اہلیت کے خلاف درخواست گزار ظفر اقبال کی درخواست مسترد کرتے ہوئے انہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی کی حیثیت سے کام جاری رکھنے کی اجازت دے دی. سماعت کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم کے مشیر سید ذوالفقار بخاری نے کہا کہ ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں, وہ صرف وزیر اعظم کو معاونت کرتے ہیں.
میں پرائم منسٹر صاحب کو اسسٹ کر رہا ہوں, کام میں ان کے لیے کر رہا ہوں. آپ میرے کوئی بھی ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں کہ جو بھی میں نے چھوٹا بڑا جو بھی کام کیا ہو, میں نے ہمیشہ بولا کہ پی ایم صاحب نے یہ کیا, پی ایم صاحب نے یہ, اگر برٹش ایئرویز کو ہو گیا, قطر کو ہو گیا, میں نے بولا پی ایم صاحب کی کامیابی. تو مطلب سارا کام ہی پی ایم صاحب کر رہے ہیں, میں ان کو اسسٹ کر رہا ہوں. اسپیشل اسسٹنٹ کی اسٹیٹس تو خالی ایک پروٹوکال اور ایک پرکس اور پریولیجز آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, وہ بھی ویسے ہی میں نے ڈیم کی طرف پہلے دن سے ہی دے دی تھی.
عدالتی فیصلے پر مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی رانا ثناء اللہ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ عدالتی فیصلوں کا احترام کرتے ہیں, لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ فیصلے پی ٹی آئی یا حکمرانوں کے حق میں آ رہے ہیں, وہ انصاف کے اس معیار پر پورا نہیں اترتے جس پر کہا جاتا کہ انصاف ہونا نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے.
سیمیلر سرکمسٹانسز اور حقائق کے اوپر جو ہے ڈفرنٹ طریقے سے نیب اور عدلیہ میں جو ہے وہ فیصلے آ رہے ہیں. ایک طرف لوگوں کے خلاف ریفرنس دائر ہو رہے ہیں اور ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا, دوسری طرف دو دو مہینے میں ریفرنس تیار نہیں ہوتا, انکوائری سٹیج میں جو ہے وہ گرفتاریاں ہوتی. ایک طرف لوگوں کو غیر مشروط معافی پہ معاف کر دیا جاتا ہے, دوسری طرف لوگ پانچ پانچ سال کے لیے نااہل ہوئے ہوئے ہیں. ہمارے اوپر جو رولس اور لا کا جتنا اسٹرکٹ یعنی امپلائی ہو رہا ہے, تو اس پیمانے کو اگر دیکھیں تو زلفی بخاری کا کیس جو ہے اس میں اس کا ریلیف نہیں بنتا تھا.
ایک اور کیس میں چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے گورنر پنجاب چوہدری سرور اور مسلم لیگ نون کی سینیٹر نصرت صادق کی دوہری شہریت سے متعلق کیس کی سماعت کی, جس میں اٹارنی جنرل آفس نے دفتر خارجہ کی رپورٹ جمع کرائی. رپورٹ کے مطابق گورنر پنجاب چوہدری سرور اور نصرت صادق مستقل طور پر غیر ملکی شہریت چھوڑ چکے ہیں, جس پر سپریم کورٹ نے معاملہ نمٹاتے ہوئے دونوں کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی. ضیاء الرحمان, وی او اے اردو, لاہور.
پاکستان میں سن 2018 میڈیا اداروں کے لیے کیسا رہا؟ اس بارے میں ہمارے نمائندے عاصم علی رانا نے پاکستان میں صحافتی شعبے سے وابستہ کچھ اہم افراد سے گفتگو کی, جن کا کہنا ہے کہ جبری برطرفیاں, تنخواہوں کی عدم ادائیگی, تنخواہوں میں کمی, ویب سائٹس کی بندش اس سال پاکستانی میڈیا کے اہم مسائل رہے ہیں. آئیے سنتے ہیں ان کی اس رپورٹ میں مزید تفصیلات.
سال 2018 میں پاکستان میں بلاگرز کی گمشدگیوں, اداروں کی بندش اور صحافیوں کی بے دخلی میں اضافہ دیکھنے میں آیا. صحافتی تنظیموں کا الزام ہے کہ حکومتیں میڈیا اداروں کو کمزور کرنے کے لیے اشتہارات بند کر دیے ہیں, جس کی وجہ سے اداروں کو بند کرنا پڑا اور صحافیوں کو نوکریوں سے نکالنا پڑا. اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب کے جنرل سیکرٹری شکیل انجم کہتے ہیں کہ صحافیوں کے معاشی قتل عام کے ذریعے صحافتی اداروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
اس واقعی سونامی سے کم نہیں, یہ واقعی طوفان ہے جو آزادی صحافت تو بہت دور کی بات ہے, اب صرف روزگار کا مسئلہ ہے. لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, بڑے پروفیشنل لوگ جو 29 سال سے 30 سال سے اس شعبے سے وابستہ تھے اور کمیٹڈ تھے اور پروفیشنل تھے, انہیں بیک چمبش قلم نکال دیا گیا اور کوئی پرسان حال نہیں, نہ عدالتوں میں شنوائی ہوتی ہے, نہ مالکان سننے کے لیے تیار ہیں. یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے.
پاکستان میں میڈیا کو ریاست کا چوتھا ستون سمجھا جاتا ہے, لیکن صحافیوں کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور وہ آج بھی عدم تحفظ کا شکار ہیں. ان کی مشکلات مسلسل بڑھ رہی ہیں. حکومتی اداروں کے دباؤ پر اخباروں کی ترسیل میں خلل, کیبل نیٹورک پر چینل کی نمبرنگ کو تبدیل کرنا سب پرانا ہو چکا, اور اب بات من پسند اینکرز کی تعیناتی اور ناپسند اینکرز کی تبدیلی تک جا پہنچی. اس کے علاوہ ایسے نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں جن سے سینسرشپ کا تاثر بھی نہیں ملتا. 25 جولائی 2018 کو عام انتخابات کے بعد پاکستان میں تحریک انصاف کی موجودہ حکومت اقتدار میں آئی اور جولائی سے دسمبر تک کے عرصے میں وقت ٹی وی چینل بند کر دیا گیا۔ اس میں کام کرنے والے صحافیوں اور اسٹیبلشمنٹ کو ناپسند صحافی مطیع اللہ جان کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے، جبکہ ملک میں میڈیا کا سب سے بڑا ادارہ سمجھے جانے والے جنگ گروپ نے مالی بحران کے باعث پشاور، کراچی اور لاہور سے شائع ہونے والے 5 اخبارات اور 2 ایڈیشنز کو بند کر کے تقریباً 500 کے قریب ملازمین کو فارغ کیا۔ ٹی وی چینل ڈان نیوز کو بھی مالی بحران کے باعث فیصل آباد سمیت 2 بیوروز کو بند کرنا پڑا۔ ان اداروں کے مطابق موجودہ حکومت سرکاری اشتہاروں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہے، جیسا کہ ماضی کی حکومتیں کرتی رہی ہیں۔ حکومتی پالیسیوں پر تنقید کرنے والے بشمول طلعت حسین کو بھی جیو نیوز کو خیر آباد کہنا پڑا۔ سینئر صحافی مطیع اللہ جان کہتے ہیں کہ سال 2018 صحافیوں کے لیے بدترین سال ثابت ہوا، جس میں ریاستی اداروں نے حکومت کے ساتھ مل کر صحافتی اداروں کو تباہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کو وہ میڈیا پسند ہے جو سابق حکمرانوں نواز شریف، آصف علی زرداری پر تنقید کرے اور ان کی حکومت کی تعریف کرے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن چینل جس معاشی صورتحال سے دوچار ہیں، اس کے پیچھے کوئی معاشی عناصر نہیں، کوئی اکنامک کنڈیشن نہیں، بلکہ وہ طاقتور ادارے ہیں جو بڑے ایک سازش اور منصوبے کے تحت میڈیا کا اور صحافیوں کا گلا گھونٹ رہے ہیں، ان کی آواز کو دبا رہے ہیں، اور ہماری عدالتیں اور ہمارے سیولین حکومت وہ دونوں تماشا دیکھ رہے ہیں۔ پارلیمنٹ بے بس نظر آتی ہیں، وہاں پہ جو پہلے برولا تقریریں ہوتی تھی اب تو وہ تقریریں کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ سوشل میڈیا پر آواز اٹھانے والوں کو غدار اور کفر کے فتووں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں 2018 کا سال پاکستان کے صحافیوں کے لیے بہت برا سال ہے، اور یہ صرف صحافت کے لیے نہیں، بدقسمتی سے یہ پاکستان کے جمہوری عمل، پارلیمنٹ اور سیاسی نظام کے لیے بھی ایک بہت برا سال ہے۔
الیکٹرانک میڈیا کی نگرانی کرنے والے ادارے پیمرا کا کردار رواں سال صرف حکومتی کاروائیوں پر زور دینے پر رہا، لیکن میڈیا ورکرز یا صحافیوں کو کوئی ریلیف دینے میں یہ ادارہ ناکام رہا۔ نت نئے لائسنس دینے کے لیے 25 دسمبر کو ایک اور اشتہار دے دیا گیا، جس میں نئے لائسنس کے اجرا کے لیے 2 لاکھ روپے ناقابل واپسی رقم کے ساتھ درخواستیں دینے کا کہا گیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک وقت میں جب پرانے چینل بند ہونے کے قریب ہیں، سرکاری اشتہارات بند یا ان کے ریٹس بہت کم کیے جا رہے ہیں، ایسے میں نئے چینل اپنی بقا کی جنگ کیسے لڑ سکیں گے؟ اس حوالے سے مطیع اللہ جان نے کہا کہ نئے چینلز لا کر پرانے اداروں کو بند کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
یہی تو سب سے بڑا تضاد ہے، ایک طرف حکومت یہ تاثر دے رہی ہے کہ معاشی بحران ہے جس کی وجہ سے چینل بند ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف نئے چینلز کو جس طریقے سے لائسنس دیے جا رہے ہیں۔ پیمرا کے قانون میں ہے کہ نئے ٹی وی چینل یا ریڈیو چینل کو لائسنس دینے کے لیے مارکیٹ کا جائزہ لیا جاتا ہے، ایک اسٹڈی کرائی جاتی ہے کہ کہیں مارکیٹ میں بہت زیادہ جو ہے وہ خاص قسم کا بزنس نہ آ جائے جس سے معیشت کو نقصان ہو جائے، وہ سٹڈی بھی نہیں کی گئی، اور نئے چینلز کو اس لیے لایا جا رہا ہے جو پرانے اور نظریاتی اور تاریخی چینل ہیں، جو صحافتی جن کے کچھ ضابطے ہیں ان کو جو ہے ختم کیا جائے، اور نئے کاروباری حلقوں کو ٹی وی چینلز کے لائسنس دے کے ڈان، نوائے وقت اور جنگ گروپ جیسے جو پرانے ادارے ہیں ان کے لیے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، ان کا ناطہ بند کیا جا رہا ہے، ان کے بزنس خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔
سال رواں میں 5 صحافیوں کو قتل کیا گیا اور تشدد کے کئی واقعات اس کے علاوہ ہیں۔ اس سال صحافیوں کو حکومتی اداروں اور مختلف گروہوں کی جانب سے جبر اور دباؤ کا سامنا بھی رہا، اور صحافتی تنظیموں میں اختلافات کا فائدہ بھی انہی طاقتور حلقوں کو ہوا۔ میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی کے اسد بیگ کہتے ہیں کہ صحافیوں کی سیکیورٹی کے خاطر خواہ انتظامات نہیں ہو سکے، سیلف سینسرشپ نے اس سال پہلے کے مقابلے میں زور پکڑا ہے۔
یہ موجود تھی پاکستان میں، ابھی بھی ہے، اور مجھے لگتا ہے جیسا کہ ہمارے حالات ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ فیوچر میں بھی رہے گی۔ ہم نے ایک ریسرچ اس پہ اتم کی تھی جو کہ اسی سال کنڈکٹ کی تھی، اور اس میں ہم نے یہ پتہ لگایا تھا کہ جو 150 صحافیوں سے جن سے ہم نے انٹرویوز کیے تھے، 88% لوگوں نے کہا تھا کہ وہ سیلف سینسر کرتے ہیں اپنے پروفیشنل ورک میں اپنے آپ کو، اور 79% نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنی پرسنل کنورسیشن میں بھی اپنے آپ کو سیلف سینسر کرتے ہیں۔ نئی چیز یہ ہے کہ میڈیا کی جو انڈسٹری ہے وہ امپلوڈ ہو رہی ہے، وہ اپنے آپ کے اوپر کلیپس کر رہی ہے، تو اس کی وجہ کوئی ایکسٹرنل فیکٹر بہت تھوڑا شاید اس کا کوئی انفلوئنس ہوگا، جو انٹرنل پالیسیز ہیں میڈیا ہاؤسز کی اپنی، میڈیا اونرز کی اپنی، وہ بہت زیادہ ہیں۔
میڈیا کے لیے سال 2018 ایک مشکل سال ثابت ہوا، جس میں ہزاروں افراد کی بے روزگاری اور اس کے ساتھ ساتھ مثبت رپورٹنگ کا حکم بھی ملا۔ ان تمام معاملات کے ساتھ ساتھ پاکستان میں وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ اور پشتو سروس دیوا کی سائٹس کو بھی بند کر دیا گیا، اور تاحال انہیں کھولنے کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا جا رہا۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
یہ تھی پاکستان میں آزادی صحافت کی صورتحال کے حوالے سے ہمارے نمائندے عاصم علی رانا کی ایک رپورٹ۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اب سے کچھ ہفتے قبل وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی حکومت پریس کی آزادی پر یقین رکھتی ہے، لیکن پاکستانی نیوز چینلز کو اپنے مالی بحران پر قابو پانے کے لیے اپنا بزنس ماڈل بدلنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ کی سرحد پر گشت کرنے والے ایجنٹوں کی تحویل میں گوئٹیمالا کا ایک اور بچہ موت کا شکار ہو گیا ہے، اور امریکی کانگریس کے قانون ساز نے صورتحال کی چھان بین پر زور دیا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور بچی کی بھی موت واقع ہوئی تھی۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ بہشت چیلانی۔
حکام نے بتایا ہے کہ فلپ گومز الونزو نامی 8 سالہ بچہ نیو میکسیکو کے ایک ہسپتال میں انتقال کر گیا۔ کرسمس کے نصف شب کے بعد اس کی موت ہوئی، جس سے کچھ ہی گھنٹے قبل 7 سالہ بچی کی آخری رسومات اس کے پسماندہ دیہات میں ادا کر دی گئیں۔
In the case of Jacqueline's death, there is a Office of Inspector General
ٹیکسس سے ڈیموکریٹ قانون ساز بیٹو اور رور کہتے ہیں کہ جیکلین کی موت کے بارے میں انسپیکٹر جنرل آفس چھان بین کر رہا ہے۔ اس موت کے بارے میں میں چھان بین پر زور دے رہا ہوں، جس کے بارے میں کرسمس کے روز معلوم ہوا۔ چھان بین سے حقائق معلوم کرتے ہوئے ہم اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا، اور دوبارہ ایسے حالات کو روکنے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے۔ میرے خیال میں اس وقت کسی کو مردے الزام ٹھہرانے کی کوئی صورت نہیں۔ امریکہ کی کسٹمز اور بارڈر پیٹرول سروس کا کہنا ہے کہ جب یہ بچہ اور اس کے والد آگسٹین گومز ان کی تحویل میں تھے، تو اس وقت ایجنٹوں کو معلوم ہوا تھا کہ بچے میں کسی نوعیت کے مرض کی علامتیں موجود ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اسے نزلہ، زکام اور بخار ہے، اور دوا تجویز کر دی گئی۔ وہ دوبارہ بیمار ہوا اور اسے ہسپتال لے جانا پڑا، جہاں وہ نصف شب کے بعد انتقال کر گیا۔ بچے کی موت کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ ابھی یہ بھی واضح نہیں کہ 7 سالہ بچی جیکلن کال بیمار کیسے ہوئی اور اس کی موت کا باعث کیا تھا۔ امریکی ایجنٹوں کا کہنا ہے کہ امکان یہی ہے کہ امریکی سرحد پر پہنچنے سے پہلے اس بچے کے پاس کھانے اور پینے کے لیے بہت کم چیزیں تھیں۔ وہ اپنے والد کے ساتھ تھیں، جو امریکہ میں کام کرنے کی کوشش میں تھے۔ قانون ساز اورور کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال امریکہ میں داخلے کی کوشش میں کم از کم 7 بچوں کی موت ہوئی ہے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
سوڈان میں جہاں بلوا پولیس نے صدارتی محل کی جانب مارچ کرنے کی کوشش کرنے والے مظاہرین کے اس مجمع پر آنسو گیس کا استعمال کیا ہے جو صدر عمر البشار کے استعفے کا مطالبہ کر رہا تھا، کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
اگرچہ سرکاری رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ منگل کی مہازارائی میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، تاہم عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ کم از کم 3 لوگ گولی کا نشانہ بنے۔ سوڈان بھر میں مظاہروں کا ہفتہ خوراک اور تیل کی قلت اور روٹی کی قیمت میں ایک تیز اضافے کے بعد شروع ہوا، جو ہر سوڈانی کھانے کا ایک لازمی حصہ ہوتی ہے۔ اپنے حامیوں کے ایک مجمع سے خطاب کرتے ہوئے سوڈان کے صدر عمر البشیر نے ان کو غدار قرار دیا جو اس کام پر تنقید کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔
والله العظيم ما في زول مال عيننا دي، ما في راجل نحن بنشوفه عشان ندنقر لتحت۔
میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اس استقبالیے کا، آپ کی حمایت کا بہت بہت شکریہ، جو ہر ایک کے لیے، غدار کے لیے، اس کے ساتھیوں کے لیے، زر خرید کارندوں کے لیے ایک جواب ہے۔ آپ شیخ مکی گاؤں سے یہاں آئے ہیں، آپ غداروں اور ان کے ساتھیوں کو جواب دے رہے ہیں۔ ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں اور ہم آپ کی وجہ سے مضبوط ہیں۔ خدا نے چاہا تو ہم اگلے سال آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے ملیں گے۔ یہ الفاظ تھے سوڈان کے صدر عمر البشیر کے، جو شہریوں کو ایک عمدہ زندگی کی یقین دہانی کے لیے اقتصادی اصلاحات کا وعدہ کر چکے ہیں۔ وہ 1998 میں ایک فوجی انقلاب کے بعد اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد سے سوڈان پر حکومت کر چکے ہیں اور مخالفین کے لیے بہت کم برداشت کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ بشیر 15 سال قبل دارفور میں شورش کے خلاف قتل عام کے اپنے وحشیانہ رد عمل اور انسانیت کے خلاف مبینہ جرائم کی بنا پر ہیگ میں بین الاقوامی عدالت انصاف کو مطلوب ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس میں تمام مذاہب کے لیے ایک منفرد عبادت گاہ کی تعمیر جاری ہے۔ اس عمارت کے اوپر مختلف مذاہب کے علامتی نشانات آویزہ کیے گئے ہیں، جن میں عیسائیت، بدھ مت، یہودیت اور اسلام شامل ہیں۔ اس منفرد عبادت گاہ کی تخلیق ایک ایسے شخص نے کی ہے جس کا دعویٰ ہے کہ اسے حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوئی ہے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ ڈیبرا بلاک کی رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی۔
اس عبادت گاہ کو تمام مذاہب کی عبادت گاہ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ایک مسجد بھی ہے اور چرچ بھی، سیناگوگ بھی ہے اور مندر بھی، یہ سب ایک چھت کے نیچے ہیں۔ اس کا مقصد مختلف مذاہب کے لوگوں میں ہم آہنگی بڑھانا ہے، اور یہ ماسکو سے 800 کلومیٹر دور کازان شہر میں تعمیر کی جا رہی ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز 1992 میں اس وقت ہوا جب ایک مقامی آرکیٹیکٹ اور روحانی علاج فراہم کرنے والے شخص ایلڈر خانوف نے دعویٰ کیا کہ اسے حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوئی ہے۔ اس کی تعمیر میں اس کے بھائی ایلگز خانوف نے بھی مدد کی۔ اس کا کہنا تھا،
Jesus Christ showed himself to my brother and told him to start digging the foundation of the temple. My brother said, I don't have money to do this. But Christ told him, you just start and then see what happens.
میرے بھائی کو حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوئی اور انہوں نے اسے کہا کہ وہ اس عبادت گاہ کی تعمیر کے لیے بنیاد کی کھدائی شروع کرے۔ میرے بھائی نے کہا کہ تعمیر کے لیے اس کے پاس مالی وسائل موجود نہیں ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تم بس کھدائی شروع کر دو، اور اب آپ دیکھیے کہ یہ ہو رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ عبادت گاہ ہے۔ اس عمارت کے ڈیزائن میں مختلف مذاہب کا سٹائل جھلکتا ہے۔ عبادت گاہ کے مینیجر فرید کریلین کا کہنا ہے،
People come here because the place is unusual. There is no other temple like it in the world.
لوگ یہاں اس لیے آتے ہیں کہ اس کا انداز منفرد ہے۔ دنیا میں اس انداز کی کوئی اور عبادت گاہ موجود نہیں ہے۔ اس منصوبے کے لیے لوگ بڑی مقدار میں چندہ فراہم کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ مسلم آبادی والے ملک انڈونیشیا کا سیاح رفیتا پینڈین گن کا کہنا ہے،
We don't have to be feel different each other. Even we are different, we have different religion, and in this place show me that we have to tolerate each other.
ہمیں ایک دوسرے سے مختلف ہونے کا احساس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہیں اور ہمارے مذہب مختلف ہیں۔ اور اس جگہ نے مجھے سکھایا کہ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے۔ اس عمارت کو اس انداز میں نہیں بنایا گیا کہ اس میں مذہبی رسومات ادا کی جائیں، لیکن اس کے خالق کا کہنا ہے کہ یہ ثقافتوں اور سچائی کی عبادت گاہ ہے۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتوں مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی چوٹی کی قیادت کے خلاف مقدمات اور سزائیں اور ان کے حامیوں کی طرف سے ہلکا پھلکا رد عمل ظاہر کرتا ہے کہ عوام کو احتساب کے عمل پر خوشی ہے، اور اگر عمران خان کی حکومت ان حالات میں معیشت کے میدان میں بہتر کارکردگی دکھانے میں کامیاب ہوتی ہے تو ترکی کے رہنما طیب اردوان کی طرح تحریک انصاف بھی ملک میں طویل عرصے سے اقتدار میں رہ سکتی ہے اور ملک میں یک فریقی نظام کی بنیاد پڑ سکتی ہے۔ ہمارے ساتھی اسد حسن نے تجزیہ کاروں پروفیسر ہما بقائی، کالم نگار عمران احمد اور سینئر صحافی فیاض ولانا سے گفتگو کی ہے۔ ہما بقائی کہہ رہی ہیں،
ایک بات جو انتہا سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ عوام جو ہیں وہ یہ بائی نہیں کر رہے کہ ان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ میں نے کل لوگوں کو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے دیکھا ہے اور کہا کہ 7 سال کم آئے، اور یہ انسٹیٹیوشنز کی کمزوری ہے کہ وہی صحیح طور پر کیسز بلڈ کر کے سزا، جو سزا ملنی چاہیے تھی اتنی سزا نہیں ملی۔ یہ سینٹیمنٹ تھا اسٹریٹ پر۔
تو یہ جو سنگل پارٹی سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں پبلک سینٹیمنٹ حکومت کے ساتھ ہے یا ریاست کے کسی بندوبست کے تحت ہو سکتا ہے امکانات کے اندر؟
دیکھیے، پاکستان میں جسے ہم ڈھکے چھپے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں نا، یعنی میں اس کا سپورٹ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ صرف اپنے بل پہ یہ نہیں کر رہی، اس کو ماسز کی سپورٹ ہے۔ اور یہ جو امیروں کی پکڑ دھکڑ یا جو اشرافیہ کی سو کال پولیٹیکل اشرافیہ کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، اس سے لوگ ناراض نہیں ہیں، اس کو لوگ مکافات عمل کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ یہ جو باتیں اس وقت جی آئی ٹی کی رپورٹ میں آ رہی ہیں نا، سندھ میں تو بچے بچے کو پتہ ہے نا۔ سندھ میں اگر آپ جا کے بلاول بہاؤ دیکھ لیجیے، وہاں پہ ارد گرد جس طرح کے لوگ، جو وہ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے، یہ باتیں جو ہم سنتے تھے اب وہ جی آئی ٹی رپورٹ میں فارملی کھل کر میرے اور آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ تو دیکھیے، یہ بات تو بالکل طے ہے کہ لوٹ مار تو اتم درجے تک ہوئی ہے، لیکن ابھی تک سمجھا یہ جا رہا تھا کہ اس کو نہ کوئی پکڑ سکتا ہے نہ ان کو کیسے کردار تک پہنچا سکتا ہے. تو یہ جو ٹوٹا پھوٹا کیسے کردار تک پہنچے ہیں نا, اس سے عوام الناس خوش ہیں. لوگ کہتے ہیں عمران خان کچھ بھی ہے, چور نہیں.
عمران احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں, اور فیاض ولانا صاحب, انہوں نے ہمیں ٹورانٹو کینیڈا سے جوائن کیا ہے. عمران صاحب بہت شکریہ آپ کا. ہما بکائی صاحب نے ایک اینگل اٹھایا, پہلے بھی اس پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ کامیاب ہوگی, عوام کا اعتماد لے گی, تو یہ ممکن ہے کہ وہ لمبے عرصے کے لیے رہے.
اگر خان صاحب سب کچھ ٹھیک کر دیتے ہیں تو ان کی حکومت بننے میں اور اس کو لانگ ٹرم چلنے میں, ترکی ماڈل بنانے میں, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, اور میرے خیال سے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی. لیکن جو ہم حقائق اس وقت دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ پہ, ہمیں اس کے مطابق حالات کا تجزیہ کرنا پڑے گا کہ کیا جو احتساب ہو رہا ہے, کیا یہ واقعی احتساب ہے؟ کیا یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے؟ کیا ایسا پہلے نہیں ہوتا رہا؟ کیا کرپشن کے خلاف جو احتساب کے نعرے ہیں پہلے نہیں لگتے رہے؟ حکومتیں نہیں گرائی گئیں؟ بے شک ہم خان صاحب کے اوپر ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن خان صاحب جس سسٹم کے اندر ہیں, جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں, اب دیکھیں کہاں کہاں کمپرومائز نہیں کر رہے خان صاحب. اگر ہم نیوٹرلی اس کا انالیسس کریں تو خان صاحب بہت سی جگہوں پہ کمپرومائز کر رہے ہیں.
ولانا صاحب کو بھی آن بورڈ لوں, آپ کو احتساب کے عمل سے کچھ نکلتا ہوا نظر آتا ہے؟ کسی اعتبار سے یہ مختلف ہے یا بالکل اس کا انجام بھی کسی سمجھوتے یا کمپرومائز کے اوپر ہوگا؟
عمران خان, اس وقت جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بہت کلیئر کٹ احتساب کی طرف جا رہے ہیں, ان کا نعرہ ہی وہی تھا. اور خوشائند بات یہ ہے کہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان جو عدلیہ ہے ہماری, اور جو ہماری پاکستان آرمی ہے, چیف آف آرمی اسٹاف, وہ دونوں ہولی سولی ہول ہارٹیڈلی ان کے ساتھ ہیں اس معاملے پہ, اور اس کا نتیجہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں.
اگر یہ چیزیں, یہ پورا ڈسکورس درست ہوتا ہے, تھوڑی سی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آتی ہے, کچھ شاید اکانومی اگر ٹریک پہ آ جاتی ہے, سو کیا ٹرکش ماڈل کی طرح پاکستان کے اندر کوئی ایک پارٹی طویل عرصہ اقتدار میں رہ سکتی ہے؟
ایک پارٹی طویل عرصے تک اقتدار میں تو رہ سکتی ہے, اس کی تو گنجائش ہے, اگر یہ پارٹی اپنے منشور سے انصاف کرے تو. انڈورسمنٹ کارکردگی کی بنیاد پر ہونی چاہیے, اور کارکردگی کی بنیاد پہ اگر پی ٹی آئی اگلے 10-20-30 سال بھی حکومت کرنا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ جی کوئی ڈکٹیٹرشپ لے آئیں, نہیں, دس از ناٹ پاسبل, یہ نہیں ہونا چاہیے. عمران خان اگلے 10-20-30 سال بھی رہ سکتے ہیں اگر وہ کارکردگی دکھائیں, اگر وہ یو ٹرن تھوڑے سے کم کریں اور تھوڑا سا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کریں.
اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے. دماغ میں مہلک رسولیوں کے علاج میں چونکا دینے والی نئی پیش رفت ہوئی. ڈاکٹروں نے دماغ کے کینسر میں مبتلا مریضوں کے علاج کے لیے پولیو وائرس میں تبدیلی کرتے ہوئے اسے استعمال کیا ہے. وائس آف امریکہ کی کیرل پیئرسن کی رپورٹ کے مطابق اس کے نتائج اب تک حوصلہ افزا ہیں. اسٹیفنی ہاپر معمول کے نیورولوجیکل یا اعصابی ٹیسٹ سے گزر رہی ہیں. تشخیص کے مطابق انہیں گلیوبلاسٹوما ہو گیا تھا, جو دماغی کینسر کی ایک جارحانہ قسم ہے. 8 سال پہلے ڈاکٹروں نے اس رسولی کو نکال دیا تھا, لیکن 2 سال کے بعد یہ پھر پیدا ہو گئی. گلیوبلاسٹوما میں مبتلا مریضوں میں زندگی کی شرح کم ہے, بہت زیادہ وقت ملے تو تشخیص کے بعد 1.5 سال سے زیادہ نہیں ہوتا. ہاپر نے ایک تجرباتی جائزے یا اسٹڈی میں شرکت کی, جس میں ڈیوک کینسر انسٹیٹیوٹ نے جینیاتی طور پر تبدیل شدہ وائرس تیار کیا ہے. تبدیل شدہ اس وائرس سے فالج نہیں ہوتا, لیکن رسولی سکڑ جاتی ہے. لیبارٹری کے تجربے سے پتا چلا کہ اس علاج کے نتیجے میں ان مریضوں کی زندگی لمبی ہو گئی جن کو گلیوبلاسٹوما دوبارہ ہو گیا تھا. 3 سال تک زندہ رہنے کی شرح 21% تھی, جبکہ اس مرض کے ساتھ معمول کا علاج کرنے والے مریضوں کے 3 سال تک زندہ رہنے کی شرح محض 4% تھی. محققین چاہتے تھے کہ ڈیڈ پولیو وائرس کے نتیجے میں مدافعتی نظام کا طاقتور رد عمل سامنے آئے, لیکن اس کے ساتھ پولیو کا عارضہ لاحق نہ ہو جائے, اس لیے انہوں نے وائرس میں تبدیلی کر دی. ڈاکٹر ڈیرل بگنر اس اسٹڈی کے سینئر آتھر ہیں. ڈاکٹر بگنر کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو کچھ بھی ہوا, سادہ طور پر آپ اس طرح سے سمجھیے کہ تبدیلی کا مقصد وائرس کی اس صلاحیت کو ختم کرنا تھا جو وائرس کا مرض پیدا کر سکتی ہے, لیکن اس کے استعمال سے درکار نتیجہ سامنے آیا کہ اس میں سرطانی خلیوں کو ختم کرنے کی صلاحیت باقی رہی. ڈاکٹر نے تبدیل شدہ وائرس کو براہ راست دماغ میں داخل کر دیا. انہوں نے ان 5 مریضوں پر یہ علاج آزمایا جن کا کینسر دوبارہ ہو گیا تھا. ڈاکٹر بگنر کہتے ہیں کہ جن لوگوں کا ہم نے لمبے عرصے تک علاج کیا اور ان کی جانچ کرتے رہے, انہوں نے دوسری مرتبہ اس علاج کے خاطر خواہ نتائج پیدا کیے. یہ طریقہ کار ابھی تجرباتی سطح پر ہے لیکن نتائج اتنے حوصلہ افزا ہیں کہ ڈاکٹروں نے دوسرے مشاہدے اور تجربے کا آغاز کر دیا ہے اور وہ پولیو وائرس کو کیمو تھراپی کے ساتھ ملا رہے ہیں تاکہ مزید بہتر نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ جہاں تک سٹیفن ہاپر کا تعلق ہے، ان کی رسولی بدستور سگڑ رہی ہے۔ بیجے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر راب میکلین۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔